الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقال في موضع آخر إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا خصوم ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی تو کشکول گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطان میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام ملتان شہر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں دہلی گیٹ کے اس عظیم شان اجتماع میں جو خاتم المعصومین کانفرنس کے نام سے منعقد ہے شرکت کر کے مجھے از حد مسرت ہوئی کہ آپ حضرات بہت بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے. آج جب میں اس پر رونق علاقے میں کھڑا ہوں تو مجھے 20 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا کہ جب میں نے اپنی زندگی کی پہلی تقریر اسی چوک میں کی تھی. آج مجھ سے پہلے مولانا حنیف محمد حنیف جلندری، قاری شفاعت رسول نوری، مولانا سلطان محمود ضیاء اور دیگر علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، چند دنوں کے بعد 12 ربیع الاول کا مقدس دن آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں پیغمبر کے صحابہ کی شان بیان کروں اور انجمن سپاہ صحابہ کا موقف آپ کے سامنے رکھوں، اور اس کے ساتھ ساتھ 24 اکتوبر کے انتخابات کے سلسلے میں ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. میرے ساتھیوں، اللہ نے قرآن میں بڑی خوبصورت بات بسر فرمائی ہے اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا ہے، انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے، اے پیغمبر تو گواہ ہے. اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا کہ اے نبی تو گواہ ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر تو گواہ ہے. کس چیز کا گواہ ہے؟ اے پیغمبر، مالک میں ہوں گواہ تو ہے، خالق میں ہوں گواہ تو ہے، رازق میں ہوں گواہ تو ہے، بگڑی بنانے والا میں ہوں گواہ تو ہے، ساری کائنات کو پیدا میں نے کیا ہے گواہ تو ہے، ساری دنیا کا مالک میں ہوں گواہ تو ہے، مقتدر میں ہوں گواہ تو ہے، ہر جگہ موجود میں ہوں گواہ تو ہے. انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے. تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ گواہ میں اکیلا نہیں ہوں، باقی نبی بھی گواہ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ باقی نبی بھی گواہ ہیں، تو بھی گواہ ہے، لیکن باقی نبیوں نے گواہی دی نشانیاں دیکھ کر اور تو نے گواہی دی موقع پر آ کر. توجہ کیجئے، 124,000 انبیاء خدا کے گواہ ہیں، حضور بھی خدا کے گواہ ہیں، اور میں اور آپ بھی خدا کے گواہ ہیں، اور صحابہ بھی خدا کے گواہ ہیں. ان گواہوں میں آپ کو تفریق کرنی پڑے گی، ایک خدا کا گواہ ہے، ایک مصطفیٰ کا گواہ ہے، ایک اللہ کا گواہ ہے، ایک محمد کا گواہ ہے. جو خدا کا گواہ ہے اس کو مانوں گے تو خدا ملے گا، جو مصطفیٰ کا گواہ ہے اس کو مانوں گے تو خدا ملے گا. خدا کے گواہ کو چھوڑو خدا نہیں ملتا، مصطفیٰ کے گواہ کو چھوڑو مصطفیٰ نہیں ملتا. میں آج کی تقریر میں آپ کے سامنے دو گواہوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک خدا کا گواہ اور ایک مصطفیٰ کا گواہ. ایک خدا کا گواہ اور ایک مصطفیٰ کا گواہ، خدا کا گواہ بھی عجیب ہے، مصطفیٰ کا گواہ بھی عجیب ہے، خدا کا گواہ بھی بے مثال ہے، مصطفیٰ کا گواہ بھی بے مثال ہے۔ توجہ کیجئے، 124,000 انبیاء خدا کے گواہ ہیں، لیکن انہوں نے گواہی نشانیاں دیکھ کر کی دی، اور حضور نے گواہی عرش پر جا کر دی۔ توجہ کیجئے، آدم نے گواہی خدا کی دی جنت سے نکل کر، آدم نشانیوں کا گواہ تھا، اس نے جنت سے نکل کر گواہی دی۔ نوح نے گواہی دی طوفان کی موجوں میں اتر کر، موسیٰ نے گواہی دی دریا میں اتر کر، یونس نے گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں جا کر، یوسف نے گواہی دی کنعان کے کنویں میں آ کر، اور یعقوب نے گواہی دی 40 سال رو کر، زکریہ نے گواہی دی آرے کے نیچے آ کر، اور ابراہیم نے گواہی دی آتش نمرود میں جا کر، اسماعیل نے گواہی دی چھری کے نیچے آ کر، عیسیٰ نے گواہی دی جیل میں جا کر، لیکن محمد نے گواہی دی عرش پہ جا کر۔ ایک موقع کا گواہ ہے، ایک نشانیوں کا گواہ ہے۔ موقع کا گواہ وہ ہے جو موقع پہ پہنچا، موقع کا گواہ وہ ہے جو موقع پہ پہنچا۔ نشانیوں کے گواہ وہ ہیں جنہوں نے نشانیاں دیکھ کر گواہی دی۔ گواہ کون ہے؟ توجہ کیجئے، میں نماز میں پڑھتا ہوں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو بھی پڑھتا ہے، لیکن نہ تو نے محمد کو دیکھا نہ میں نے محمد کو دیکھا۔ ایک یہ گواہی ہے، اور ایک گواہی صدیق کی ہے۔ ایک گواہی فاروق کی ہے، ایک گواہی عثمان کی ہے، ایک گواہی علی کی ہے۔ گواہوں کو دیکھو، ان گواہوں کو تو دیکھو۔ بلال نے گواہی دی تپتی ریت پہ لٹ کر، سمیہ نے گواہی دی ٹکڑے ہو کر، زنیرہ نے گواہی دی آنکھیں نکلوا کر، اور عمر نے گواہی دی خانہ کعبہ میں آ کر، عثمان نے گواہی دی تلاوت کر کے، علی نے گواہی دی رکوع اور سجدہ کر کے، صدیق نے گواہی دی غار میں اتر کے۔
صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔
اس گواہ کو تو دیکھو، ایک موقع کا گواہ ہے اور ایک نشانیوں کا گواہ ہے۔ ایک عدالت میں جج گواہوں سے پوچھتا ہے، ایک گواہ سے کہتا ہے کہ تو نے فلاں آدمی کو قتل ہوتے دیکھا، اس نے کہا قتل ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ ایک آدمی کو چھری سمیت بھاگتے دیکھا، اور دوسرے آدمی کو مقتول سمیت میں نے جاتے دیکھا کہ وہ مقتول کو اٹھا کر جا رہا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ عدالت کہے گی تو موقع کا گواہ نہیں ہے، تو نشانیوں کا گواہ ہے۔ دوسرے سے کہے گی تو نے قتل ہوتے دیکھا، وہ کہے گا میں نے چھری مارتے دیکھا، فلاں کو چھری کھاتے دیکھا۔ عدالت کہے گی تو موقع کا گواہ ہے، ایک موقع کا گواہ، ایک نشانیوں کا گواہ۔ موقع کا گواہ سب سے بڑا ہوتا ہے، نشانیوں کا گواہ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے۔ 124,000 انبیاء خدا کے گواہ ہیں، وہ موقع کے گواہ نہیں ہیں، وہ نشانیوں کے گواہ ہیں۔ ہر ایک نے نشانیاں دیکھ کر گواہی دی، شمس و قمر دیکھے گواہی دے دی، شجر و حجر دیکھے گواہی دے دی، پہاڑ دیکھے گواہی دے دی، آسمان دیکھا گواہی دے دی، آگ میں گرے گواہی دے دی، چھری دیکھی گواہی دے دی، دریا میں اترے گواہی دے دی، عمر پائی گواہی دے دی، کنعان کے کنویں میں اترے گواہی دے دی۔ ان کی گواہیاں اپنی ہیں، لیکن اس گواہ کو دیکھو کہ جس گواہ سے پوچھا اے محمد تو بھی خدا کا گواہ ہے، جس کو قرآن نے کہا انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ ہے، تو گواہ ہے۔ اس طرح کا خطاب اور کسی نبی کو تو نہیں کیا، اس لیے کہ سارے نبی نشانیوں کے گواہ، محمد موقع کا گواہ، سارے نبی فرش کے گواہ، محمد عرش کا گواہ، سارے نبی یہاں کے گواہ، محمد وہاں کا گواہ۔ سارے نبی نے، سارے نبیوں نے نشانیاں دیکھ کر خدا کو مانا، محمد نے موقع پہ جا کے خدا کو مانا۔ توجہ،
124,000 انبیاء کو دیکھیے، توجہ، کچھ موقع کے گواہ اور کچھ، اور محمد مصطفیٰ نشانیوں کے، محمد مصطفیٰ موقع کے گواہ، سارے نبی نشانیوں کے گواہ. اب دیکھیے 124,000 یا 129,000 یا 144,000 پیغمبر کے صحابہ ہیں، انہوں نے پیغمبر کو دیکھا، گواہی دی، انہوں نے نبی کو چلتے دیکھا، گواہی دی، نبی کو آتے دیکھا، گواہی دی، نبی کو بیٹھتے دیکھا، گواہی دی، پیغمبر کو اٹھتے دیکھا، گواہی دی، پیغمبر کی بیٹیاں 4 تھیں، گواہی دی، نبی کے بیٹے 3 تھے، گواہی دی، نبی کی زلفیں ایسی تھیں، گواہی دی، محمد مکے میں 13 رہے نبوت کے بعد، گواہی دی، نبی 10 مدینے میں رہے، گواہی دی، پیغمبر کا جنازہ اٹھا، گواہی دی، پیغمبر پہ درود پڑا، گواہی دی، پیغمبر کی عمر 63 ہے، گواہی دی. اب سارے صحابہ نے گواہی دی، لیکن اس کی گواہی میں کتنا کمال ہے، اس کی عظمت میں کتنا کمال ہے، اس کی بلندی میں کتنا گواہ ہے، جو اتنا بڑا گواہ ہے کہ جس کی گواہی دے رہا ہے، عمر جتنی اس کی ہے عمر اتنی ہی اس کی ہے، وفات جس دن اس کی ہوئی وفات اسی دن اس کی ہوئی. گواہی کو دیکھیے، جس کو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، بے گواہ کون ہے؟ فرمایا والذین معہ، گواہ وہ ہے جو ہر وقت محمد کے ساتھ ہے، اٹھنے میں ساتھ ہے، بیٹھنے میں ساتھ ہے، اور اتنا بڑا گواہ ہے، اتنا بڑا گواہ ہے. نبی کی عمر 20 تھی، اس گواہ کی عمر 18 تھی، وہ شادی خدیجہ سے ہوئی، اس نے گواہی دی، بیٹی زینب پیدا ہوئی، اس نے گواہی دی، فاطمہ پیدا ہوئی، اس نے گواہی دی، قاسم پیدا ہوا، اس نے گواہی دی، طاہر طیب پیدا ہوا، اس نے گواہی دی، ابراہیم پیدا ہوا، اس نے گواہی دی، وحی آئی، اس نے گواہی دی، محمد حرا میں آئے، اس نے گواہی دی، پیغمبر مکے میں 13 رہے، اس نے گواہی دی، نبی مدینے میں 10 رہے، اس نے گواہی دی. صرف گواہی نہیں دی، بلکہ جہاں محمد ہے وہاں وہ گواہ ہے، اور اس گواہ کا نام صدیق اکبر. توجہ توجہ، خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہو، تلاش کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ خدا کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو خدا کے گواہ کو ڈھونڈو. مصطفیٰ کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے گواہ کو ڈھونڈو. خدا کا سب سے بڑا گواہ محمد ہے، محمد کا سب سے بڑا گواہ صدیق اکبر ہے. خدا کو پانا ہے، مصطفیٰ کو پاؤ، مصطفیٰ کو پانا ہے صدیق کو پاؤ. مصطفیٰ نہیں ملے گا خدا نہیں ملے گا، صدیق نہیں ملے گا مصطفیٰ نہیں ملے گا. توجہ کیجیے، یہ گواہ تو بڑا عجیب ہے. حضور کی عمر 63، گواہ کی عمر بھی 63، حضور کی وفات سوار کے دن، گواہ کی وفات بھی سوار کے دن. حضور کی وفات کے وقت عائشہ حضور کے سرانے بیٹھی ہے، اور گواہ کی وفات کے وقت بھی عائشہ اس کے سرانے بیٹھی ہے. حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی. حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا. یہ نبی کا گواہ، یہ نبی کا گواہ ہے. یہ کس کا گواہ ہے؟ اس نبی کے گواہ کو تو دیکھیے کہ حضور کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات مدینے میں، حضور کی عمر 63، صدیق کی عمر 63، وفات سے 2 پہلے حضور کو زہر دیا گیا، وفات سے 2 پہلے صدیق کو زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر یہودیوں نے دیا. حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. حضور کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا. جو حضور کے ساتھ شریک تھا ایک ساتھی، وہ شہید ہو گیا زہر کی وجہ سے، حضور کو خدا نے بچا لیا. جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا. یہ گواہ ہے، کہو یہ. قرآن نے کہا میں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ صدیق ہر وقت نبی کے ساتھ ہے، وہ صدیق ہر وقت نبی کے. اس لیے اقبال کو کہنا پڑا کہ صدیق یار و یار محبوب کردگار، صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار، صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. یہ صدیق ہے، کہو یہ. اس صدیق کی عظمت کو دیکھیے، حضور کو وفات سے 15 پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 پہلے بخار آیا. حضور نے بھی 4 پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے بھی 4 پہلے مصلی چھوڑا. حضور نے مسلح پہ اس کو کھڑا کیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا، صدیق نے بھی مسلح پہ اس کو کھڑا کیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا، حضور علیہ السلام کے دو داماد عشرہ مبشرہ میں، صدیق کے بھی دو داماد عشرہ مبشرہ میں، حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا، اور تو اور حضور کے نواسے حضرت حسین شہید کیے گئے، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید کیے گئے، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کو ظلم مارا گیا، صدیق کے نواسے کو ظلم مارا گیا، حضور کے نواسے سے کوفیوں نے دھوکا کیا، صدیق کے نواسے سے شامیوں نے دھوکا کیا۔ توجہ کیجئے حضور علیہ السلام، حضور اور صدیق کا ساتھ کتنا عجیب ہے، حضور کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر 63 سال، حضور نے محمد کا چہرہ کتنے سال دیکھا، جب حضور علیہ السلام کے گھر علی آئے، عمر 2 سال تھی، کلمہ نبی کا پڑا، علی کی عمر 6 سال تھی، حضور کی وفات ہوئی، علی کی عمر 29 سال تھی، گویا کہ علی اور مرتضیٰ نے نبی کا چہرہ دیکھا 27 سال تک، اور صدیق جب نبی کا دوست بنا، صدیق کی عمر 18 سال تھی، حضور کی عمر 20 سال تھی، اور حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، صدیق کی عمر 61 سال تھی اور پیغمبر کی عمر 63 سال تھی، تو صدیق نے محمد کا چہرہ دیکھا 18 سال سے 61 سال تک، توجہ کیجئے 18 سال سے 61 سال تک چہرہ دیکھا، تو گویا کہ صدیق نے محمد کو 43 سال دیکھا، اور کائنات انسانی میں کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے ایمان کی حالت میں اتنی دیر تک محمد کے جمال کا مظاہرہ کیا ہو، اس لیے صدیق نے دیکھا، صدیق نے رات کو دیکھا، دن کو دیکھا، رشتوں میں دیکھا، دوپہر کو دیکھا، مکے کے 13 سال دیکھا، مدینے کے 10 سال دیکھا، شادی سے پہلے دیکھا، شادی کے بعد دیکھا، مسکراتے دیکھا، چلتے دیکھا، اٹھتے دیکھا، بیٹھتے دیکھا، کیوں دیکھا، اس لیے کہ صدیق محمد کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس لیے دیکھا کہ صدیق سب سے بڑا گواہ ہے، اور یہ گواہ اتنا بڑا ہے کہ حضور کی وفات مدینے میں، گواہ کی وفات بھی مدینے میں، وفات کے وقت حضور نے فرمایا الصلاۃ والصلاۃ، گواہ نے بھی وفات کے وقت کہا الصلاۃ والصلاۃ، حضور کے آخری الفاظ ہیں اللہ فی رفیق کے لالا، گواہ کے بھی آخری الفاظ ہیں اللہ فی رفیق کے لالا، وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا، گواہ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پہ آیا، جو چادر حضور کے چہرے پہ آئی، گواہ کے اوپر بھی وہی چادر آئی، جس حجرے میں قبر حضور کی بنی، گواہ کی قبر بھی اسی حجرے میں بنی، اور قیامت کی صبح کو جس طرف نبی جائے گا اسی طرف گواہ جائے گا، جس پرچم کے نیچے نبی ہوگا اسی پرچم کے نیچے گواہ ہوگا، جس مقام محبوب پہ نبی ہوگا اسی مقام محبوب پہ گواہ ہوگا، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ایسا نبی کوئی نہیں، ایسا گواہ کوئی نہیں، ایسا گواہ کسی نے دیکھا کہ وہ گواہ مکے سے شروع ہوا، پتھروں سے شروع ہوا، پہاڑوں سے شروع ہوا، ان مابت کے خیمے سے شروع ہوا، غار سے شروع ہوا، بدر میں آیا، احد میں آیا، خیبر میں آیا، خندق میں آیا، حنین میں آیا، تبوک میں آیا، ہائے ہر گھڑی میں ساتھ ہے، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی ساتھ ہے، حتیٰ کہ قیامت کی صبح کو بھی ساتھ ہے۔ جلسہ سیرت النبی کا ہے، جلسہ سیرت خاتم المعصومین کا ہے، تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں، توجہ ہے میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، جلسہ سیرت کا ہے، اس سے بڑا گواہ دنیا میں کوئی نہیں، گواہی تو ایسی ہونی چاہیے، گواہی اتنی عجیب ہے، اتنی عجیب گواہی ہے کہ نبی کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب ہیں، ایک رات نبی نے عرش کا سفر کیا، ایک رات نبی نے ہجرت کا سفر کیا اور فرش کا سفر کیا، ایک رات نبیوں کے بعد دنیا کا سب سے بڑا انسانوں کا جو سردار ہے وہ ساتھی ہے، ایک رات فرشتوں کا سردار ساتھی ہے، فرشتوں کا سردار کب ساتھی ہوا جب معراج پہ گئے، انسانوں کا سردار نبیوں کے بعد کب ساتھی ہوا جب ہجرت میں گئے، لیکن ان دونوں کو کے فرق کو تو سمجھیے کہ گواہ کو مرتبہ خدا نے اتنا اونچا دیا، محمد کے گواہ کو اتنا اونچا مرتبہ دیا کہ جب ہجرت کی رات، جس نے ہجرت کی رات جانا تھا، توجہ کیجئے، جس نے معراج کی رات جانا تھا وہ نبی کو جگانے آیا، جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی جگانے آیا، یہ گواہ ہے، کیوں؟ کیا ضرورت تھی جگانے کی؟ اس لیے کہ گواہ ساتھ رہے، اس لیے کہ گواہ. اور پھر جب ہجرت کی رات، جب معراج کی رات سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا، لیکن ہجرت کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا، خود نبی کی سواری بن گیا اور دنیا کو بتا دیا جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری کسی سے پیچھے نہیں رہتی.
بے شک
وہ سواری حلیمہ سعدیہ کی ہو تو ساری سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جاتی ہے، وہ سواری صدیق کی ہو تو ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جاتی ہے. یہ گواہ ہے. کہو یہ قرآن نے کیا کہا؟ انا ارسلنا کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ، اے پیغمبر تو گواہ ہے. اور جب نبی کی باری آئی تو قرآن نے کہا والذین معہ، محمد کا گواہ وہ ہے جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے، ہر وقت نبی کے ساتھ ہے. نہ انا ارسلنا کا شاہدن کو بلا سکتے ہو، نہ محمد رسول اللہ والذین کو بلا سکتے ہو. خدا کو پانا ہے مصطفیٰ کو پاؤ، مصطفیٰ کو پانا ہے صدیق کو پاؤ. صدیق کو نکال کر نہیں پا سکتے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، توجہ ہے، سیرت النبی کا جلسہ ہے، میں اپنے مشن کی طرف ابھی آنا چاہتا ہوں. سیرت بھی ہمارا مشن ہے، سورت بھی ہمارا مشن ہے، صحابہ کی شان بھی ہمارا مشن ہے. توجہ کیجئے، پیغمبر کی وجہ سے، پیغمبر کی، حضور کس مہینے میں تشریف لائے؟ توجہ ہے، ربیع الاول کمانا کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ربی کمانا بہار، ربی کمانا
بہار،
اول کمانا پہلی بہار. تو پہلی بہار جو ہے، پہلی بہار، اسی پہلی بہار میں محمد دنیا میں تشریف لائے، پہلی بہار. اور یہ بات بڑی قابل غور ہے، علماء بیٹھے، ربیع الاول، خدا چاہتا تو اپنے نبی کو رمضان میں پیدا کرتا، خدا چاہتا تو اپنے نبی کو جمعے کے دن پیدا کرتا، لیکن کملی والے کو نہ جمعے کے دن پیدا کیا گیا، رمضان کو پیدا کیا گیا. کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ سب سے بڑا فضیلت والا دن تو جمعۃ الوداع ہے، تو جمعۃ الوداع کو حضور پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ اور مہینے کا سردار، مہینے کا سردار تو رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان میں حضور کیوں نہیں آئے؟ اور سید الایام تو جمعہ ہے، تو جمعے کو حضور کیوں نہیں آئے؟ چلو جمعے کے دن آ جاتے، چلو رمضان میں آ جاتے، آخری جمعے کو آ جاتے، لیلۃ القدر کو آ جاتے، کسی اور رات کو آ جاتے، شب برات کو آ جاتے، تو کملی والا ربیع الاول میں کیوں آیا؟ سوار کے دن کیوں آیا؟ ہاں اگر رمضان میں محمد آتا تو لوگ کہتے کہ رمضان میں نبی کو فضیلت دی، اگر رمضان میں آتا لوگ کہتے کہ فضیلت رمضان میں دی، اگر جمعے کو آتا لوگ کہتے فضیلت نبی کو جمعے میں دی. لیکن خدا نے محمد مصطفیٰ کو ربیع الاول میں پیدا کر کے بتایا کہ نبی کو فضیلت مہینے نے نہیں دی بلکہ محمد نے فضیلت مہینے کو دی. اور پیغمبر کی وجہ سے فضیلت، جمعے کی وجہ سے نبی کو فضیلت نہیں ملی بلکہ سوار کو محمد کی وجہ سے فضیلت ملی.
عظمت رسالت، عظمت مصطفیٰ.
مولانا محمد قاسم نانوتوی سے ایک قادری کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی نے تو کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. اور دوسری بات کہی کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی، تو تمہارے نبی حضور علیہ السلام کی والدہ آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا. تو حضرت نانوتوی نے جواب دیا کہ تمہارے پیغمبر نے مردوں کو زندہ کیا، اتنا بڑا کمال نہیں کیا، مردے کو زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے. کیوں کہ ایک آدمی انسان تو ہوتا ہے، روح نکل گئی اسی کو زندہ کیا، اتنا بڑا کمال نہیں کیا. ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارے نبی نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں سے کلمہ پڑھا دیا. توجہ، اس نے کہا ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو قرآن نے پاک دامن کہا، تمہارے نبی کی اماں کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا. حضرت قاسم نانوتوی نے جواب دیا کہ عقل کے اندھے، تیری ماں پہ لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا، اور ہمارے نبی کی ماں پر کسی کو شک ہی نہیں پڑا. یہ نبی کی شان ہے، کہا یہ نبی کی
شان،
یہ نبی کی شان ہے. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، کہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے پتھر کو عزت ملی، ملی یا نہیں ملی؟ میں سوال کر سکتا ہوں، حضور کی وجہ سے چادریں تو ملتان میں بڑی ملتی ہیں، لیکن اس چادر کا ذکر قرآن نے کیوں کیا جو نبی کے کندھے پہ آئے؟ پتھر تو یہاں بھی چریوٹ میں موجود ہے، لیکن اس پتھر کا ذکر قرآن نے کیوں کیا جس پہ نبی کے قدم آئے؟ سواریاں تو یہاں بھی موجود ہیں، اس سواری کا ذکر قرآن نے کیوں کیا جس سواری پہ پیغمبر کے قدم آئے؟ سوال یہ ہے کہ صرف نبی نے سواری کا ذکر نہیں کیا بلکہ سواری کے قدموں کا ذکر کیا، صرف قدموں کا ذکر نہیں کیا، ان کے پاؤں سے اٹھنے والے دھوئے کا ذکر کیا، اس کے پاؤں سے اٹھنے والی خاک کا ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ ملتان والوں، اگر تم نبی کی عظمت کو تسلیم کرتے ہو اور یقیناً تسلیم کرتے ہو تو تمہیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ پتھر کو ملی، پتھر کو فضیلت نبی کی وجہ سے ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پتھر پہ نبی کا قدم آیا پتھر اونچا ہو گیا، جس چادر پہ قدم آیا چادر اونچی ہو گئی، جس گلی میں نبی نے قدم رکھا گلی اونچی ہو گئی۔ نبی نے مکے میں قدم رکھا مکرمہ بن گیا، مدینے میں قدم رکھا منورہ بن گیا۔ پیغمبر علیہ السلام جس گلی سے گزرے گلی اونچی، جس شہر سے گزرے شہر اونچا، جس مہینے میں آئے مہینہ اونچا، جس رات کو آئے رات اونچی، جس گود میں آئے گود اونچی، خاندان میں آئے خاندان اونچا، شہر میں آئے شہر اونچا، اور جس والد کے گھر آئے والد اونچا، جس ماں کے گھر آئے ماں اونچی، جس سواری پہ سوار ہوئے سواری اونچی، جس برتن میں پانی پیا برتن اونچا، چادر کمبل پہ آئی چادر اونچی، کمبل آیا کمبل اونچا، چارپائی پہ قدم رکھا چارپائی اونچی، پتھر پہ قدم رکھا پتھر اونچا، ذرے پہ قدم رکھا ذرہ اونچا۔ اور محمد کے قدموں نے زمین کے ذروں کو فضیلت دے دی، صدیق کو فضیلت کیوں نہیں دی؟ اور نبی کی وجہ سے پتھر کو عزت مل سکتی ہے، نبی کی وجہ سے چادر کو عزت مل سکتی ہے، نبی کی وجہ سے سواری کو عزت مل سکتی ہے، نبی کی وجہ سے ساری کائنات کے ذرے ذرے کو فضیلت مل سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ بن سکتا ہے، مدینہ منورہ بن سکتا ہے، سواریاں اونچی ہو سکتی ہیں، قرآن بڑا ہو سکتا ہے، ساری کائنات محمد کی وجہ سے فضیلت پا سکتی ہے۔ تو بتایا جائے حبشہ کے بلال کو فضیلت کیوں نہیں ملی، عمر کو فضیلت کیوں نہیں ملی، صدیق کو فضیلت کیوں نہیں ملی، اور عثمان کو فضیلت کیوں نہیں ملی، علی کو فضیلت کیوں نہیں ملی؟ محمد کے قدموں نے پتھر کو فضیلت دے دی، سواریوں کو فضیلت دے دی، چادر کو فضیلت دے دی، ذروں کو فضیلت دے دی۔ تو ماننا پڑے گا کہ 144,000 جو محمد کے غلام تھے ان کو بھی پوری کائنات سے فضیلت محمد کے چشمے کرم کے سب کے ملی، جس کے چشمے کرم نے پتھر کو اونچا کیا درختوں کو اونچا کیا۔
نواز کا دوسرا نام، حق نواز کا دوسرا نام،
زندہ بچو زندہ۔
ملتان کے غیور جوانوں، میں سیرت رسول کا ایک نیا پہلو تمہیں دینا چاہتا ہوں، سمجھو، اگر ذوق تازہ ہوگا تو پہلو ملے گا، اگر ذوق تازہ نہیں ہوگا تو پہلو۔ یہ میں سیرت کا بالکل نیا باب کھول رہا ہوں جو شاید آپ کے کانوں نے پہلے نہ سنا، یہ بھی بات توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے۔ یہ طاہر صاحب تشریف لائے ہیں، خالد صاحب اور آپ لوگ بھی باذوق ہیں، آپ کی توجہ چاہیے۔ میں تو اسی نبی کی بات کرتا ہوں جس نبی کے بارے میں مناظر حسن گیلانی نے کہا کہ یوں آنے کو تو سب آئے، النبی الخاتم پڑھو، حضور کے بارے میں کہا کہ یوں آنے کو تو، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، لیکن ایک مکے میں آیا جو آنے کے لیے آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ اٹھا تو اٹھتا چلا گیا۔ اور اسی نبی کو ظفر علی خان نے کہا کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ اسی نبی کو کہا تو گزرا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، خالی بدایونی نے کہا کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی تیرے آنے سے پہلے۔ اور اسی پیغمبر کو جگن ناتھ آزاد ہندو شاعر نے کہا، کیا کہا؟ کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خیرت سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشانے نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے اس وقت پر دفتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہن شاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین۔
تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، حق نواز کا دوسرا نام،
اور شیعہ تجھے پروپیگنڈا کر کے بتائے کہ بریلویوں یہ سپاہ صحابہ دیوبندیوں کی جماعت ہے، یہ نبی کو نہیں مانتے، تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ ہم نبی کو نہیں مانتے اور تمہارے باپ کو مانتے؟ اور میں تو ایسا مانتا ہوں، ایک شعر پڑھتا ہوں صرف ایک، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری کائنات ایک طرف اور شیخ الہند محمود الحسن کا ایک شعر ایک طرف، میرا چیلنج ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے جنت کو خطاب کیا اور جنت کو خطاب کر کے کہا، خالد صاحب تجھ میں ہوں لو قصور رہتے، جنت کو خطاب کیا، جنت کو، کہ تجھ میں حوروں قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے، تجھ میں حوروں قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تجھ میں ہوں وہ قصور رہتے ہیں، تجھ میں جنت سے کہا گیا، کیا حقیقت ہے جنت کی میرے پیغمبر کے قدموں کے مقابلے، تجھ میں ہوں وہ قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ شیخ الہند محمود الحسن نے کہا، لجد نے کہا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، توجہ کیجیے، حضور علیہ السلام
شیخ الہند محمود الحسن صاحب عاشق رسول محمود الحسن،
اور پھر میرے اس مخدوم کی بات بھی سنو جس نے کہا تھا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ گرو شری پڑھو، میں آگے چل کر آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد تو بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سی بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ توجہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، توجہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کے کفر پر بات ہو، شیعہ کے کفر کی بات بھی ہوگی، لیکن اپنے محبوب کے زلفوں کا تذکرہ پہلے ہوگا، توجہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کے لیے ہر چیز کا انتخاب ہوا، نبی کے لیے ہر چیز کا، نبی کے لیے ہر چیز کا، صرف اس لفظ پہ غور کیجیے کہ حضور علیہ السلام کے پردادے کا نام ہاشم، پردادے کا نام کیا ہے؟ ہاشم، ہاشم اصل نام نہیں، ہاشم اصل نام، ہاشم عربی میں کہتے ہیں اس آدمی کو جو مہمان نواز ہو۔
یار چھوڑ دیں، کیا چھوڑ دیں، کچھ روتی کو نہیں،
آپ کی توجہ ہے، ہاشم کا معنی خدمت گزار، تو پیغمبر کے پورے خاندان میں، نبی کے پورے خاندان میں، پیغمبر کے ساتھ جس کا تھوڑا سا بھی تعلق ہے، اس کے نام میں جو کمال ہے وہی کمال محمد کی ذات میں ہے۔ اس لفظ پہ غور کیجیے، ہاشم کا معنی خدمت والا، جو مہمان نواز ہو،
اللہ نے پردادے کا نام بھی وہ رکھا جس کا معنی ہے خدمت گزار. ہاشم کا معنی شوربے میں روٹی ڈال کر کھلانے والا. اصل نام یہ نہیں تھا, اصل نام رمق تھا اور نام تھا, لیکن ہاشم کا معنی خدمت کرنے والا. کیونکہ نبی بھی خدمت کرنے والا تھا, پردادے کا نام ہی خدمت کرنے والا رکھ دیا. دادے کا نام عبد المطلب ہے, عبد المطلب کعبے کا متولی ہے. چونکہ نبی نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا, اس لیے پردادے کا نام پردادا بھی پہلے سے کعبے کا متولی بنا دیا. اور اس پیغمبر کو دیکھیں, توجہ ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس نبی کے لیے دادا عبد المطلب بنایا. عبد المطلب خانہ کعبہ کا متولی, تو نبی نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا, اس لیے دادا وہ بنایا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا. تو عبد المطلب کے تو 12 لڑکے تھے, عبد المطلب کے 12 لڑکے, ایک لڑکے کا نام عبد الحارث, ایک کا نام عبد العزا, ایک کا نام عبد لات, ایک کا نام عبد مناف, ایک کا نام نوفل, ایک کا نام زبیر, ایک کا نام حمزہ, ایک کا نام عباس, ایک کا نام عبداللہ. یہ عبد المطلب کے لڑکے. ان لڑکوں میں حضور کا والد بنانے کے لیے خدا نے عبد المناف کو نہیں چنا, عبد لات کو نہیں چنا, عبد عزا کو نہیں چنا, عبد شمس کو نہیں چنا, نوفل کو نہیں چنا, عبد حارث کو نہیں چنا, حمزہ کو نہیں چنا, عباس کو نہیں چنا. کیوں؟ اس لیے کہ عبد عزا کا معنی بت کا بندہ, عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ, عبد لات کا معنی بت کا بندہ, اور عبد حارث کا معنی کھیتی کا بندہ, حمزہ کا معنی سخت جگہ, اور زبیر کا معنی لمبی جگہ, عباس کا معنی ترش روح. تو خدا نے اپنے نبی کے لیے اس آدمی کو چنا جس کا نام عبداللہ تھا, یعنی اللہ کا بندہ. اگر خدا اپنے پیغمبر کا باپ عبد العزا کو بناتا, لوگ یہ کہتے کہ یہ محمد کے بتوں کو مٹانے آیا تھا, تو اس کے باپ کا نام ہی بت کا بندہ ہے. تو خدا نے اپنے محمد کے والد کا نام کو چنا جس کا نام عبداللہ تھا, اللہ کا بندہ, تاکہ دنیا کو خدا بتا سکے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا. اس نبی کے لیے والد کا انتخاب ہوا. توجہ کیجیے, سب سے پہلے ہاشم کا انتخاب ہوا, پھر اس کے بعد عبد المطلب کا انتخاب ہوا, پھر عبداللہ کا انتخاب ہوا اس نبی کے لیے, پھر والدہ کا انتخاب ہونے لگا ہے. تو والدہ سے پہلے خدا نے قبیلہ چنا. قبیلے 44 ہیں عرب میں, ابوا کی بستی میں 44 قبیلے ہیں. ان قبیلوں میں وہ قبیلہ چنا جس قبیلے کا نام بنو زہرہ ہے. زہرہ عربی زبان میں تروتازگی کو کہتے ہیں. چونکہ محمد بھی تروتازگی کا پیغام لا رہا تھا, اس لیے اما بھی وہ چنی جو تروتازگی کے قبیلے میں سے تھی. تو اس بنو زہرہ قبیلے میں لڑکیاں تو اور بھی بڑی تھی. ایک لڑکی کا نام خنسا ہے, ایک کا نام زبا ہے, ایک کا نام نبا ہے, ایک کا نام نہبا ہے, ایک کا نام ہربا ہے. ہربا کا معنی لڑائی والی, نبا کا معنی بد شکل, اور نہبا کا معنی لمبی رات والی, اور زبا کا معنی بد شکل, خنسا کا معنی بے دنگے قد والی. یہ لڑکیوں کے نام ہیں. لیکن ان لڑکیوں میں جس لڑکی کو محمد کی والدہ بنانا تھا اس کا نام بھی بڑا عجیب چنا, اس کا نام آمنہ چنا. آمنہ رکھا گیا. کیوں؟ کہ آمنہ کا معنی امانت والی. خدا آمنہ کو چن کر دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میری جو سب سے بڑی امانت ہے وہ اسی آمنہ کی گور میں آ سکتی ہے. میرا نبی بھی بے مثال ہے, میرے نبی کی اما بھی بے مثال ہے, میرے نبی کا والد بھی بے مثال ہے. اب توجہ کیجئے, پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, نام رکھنے کا وقت آیا. نبی کا نام کیا رکھا جائے, یتیم کا نام کیا رکھا جائے, وہ نام رکھا جائے کہ جو نام پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا. کون سا نام ہو؟ محمد ہو, کیا ہو؟ اور محمد ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جس محمد کے لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں, اس کی ذات پہ بھی نقطہ کوئی نہیں. اب پھر محمد کا ایسا لفظ ہے, پھر محمد کا ایسا لفظ ہے, توجہ کیجئے کہ محمد کا لفظ اپنی زبان سے بولو, دونوں لفظ مل جاتے ہیں. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ جس محمد کا نام لینے سے لفظ مل جاتے ہیں, اگر اس کی بات مانو گے تمہارے دل مل جائیں گے. یہ محمد ہے.
اور اس محمد کے لفظ کو سارے نبیوں کے ناموں کے مقابلے میں ذرا فرق کے تو دیکھو کہ آدم کمانا گندم کے رنگ والا، نوح کمانا نوحہ کرنے والا، زکریہ کمانا سڑک والا، ادریس کمانا درس والا، یعقوب کمانا بعد میں آنے والا، یوسف کمانا افسوس والا، ابراہیم کمانا بزرگی والا، اسماعیل کمانا خدا کی سنی ہوئی دعا، موسیٰ کمانا پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کمانا صحت کرنے والا، ان سارے نبیوں کے مقابلے میں لفظ محمد کو دیکھیے کہ محمد کمانا یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے وہ کیا ہے. پہلے دایا کے قبیلے کو سنا، دایا کا قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ وہ ہے جس کا نام بنو سعد ہے. سعد عربی میں نیک بخت کو کہتے ہیں، کیونکہ محمد بھی نیک بخت تھا اس لیے دایا بھی نیک بخت چن لی گئی. اور پھر اس دایا کی دایا اس بنو سعد کے قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھی، اس لڑکی کو محمد کی دایا بنانے کے لیے چنا جس کا نام حلیمہ تھا. حلیمہ کمانا ہلم والی، محمد بھی ہلم والا تھا، دایا بھی ہلم والی بنا دی. اور توجہ کیجئے، جب دایا ہلم والی، نبی ہلم والا، دایا خوش نصیب، نبی خوش نصیب، دایا مختو والی، نبی مختو والا، تو پھر آپ دیکھیے اس پیغمبر اسلام کی بیویوں کا انتخاب بھی عرض پہ ہوا. بیوی کا انتخاب ہوتا ہے، خدا نے اس نبی کے لیے سب سے پہلے بیوی کا انتخاب کیا جس کا نام خدیجہ ہے. خدیجہ کمانا حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی کا نام عائشہ ہے، عائشہ کمانا زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، بیوی بھی زندہ رہنے والی. ایک بیوی کا نام حفصہ ہے، حفصہ کمانا راتوں کو قیام کرنے والی، نبی بھی قیام کرنے والا، بیوی بھی قیام کرنے والی. ایک بیوی کا نام زینب ہے، زینب کمانا استغفار کرنے والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی. ایک بیوی کا نام ام سلمہ ہے، ام سلمہ کمانا سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی کا نام ام حبیبہ، ام حبیبہ کمانا پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی کا نام صفیہ ہے، صفیہ کمانا منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہے، بیوی بھی منتخب ہے. ایک بیوی کا نام میمونہ ہے، میمونہ کمانا نصیبے والی، نبی بھی نصیبے والا، بیوی بھی نصیبے والی. ایک بیوی کا نام جوہریہ ہے، جوہریہ کمانا پڑوس والی، نبی پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا، بیوی پڑوس والی. ایک بیوی کا نام ریحانہ، ریحانہ کمانا خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والا. یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی
شان ہے،
یہ نبی کی شان ہے. اور پھر آپ اسی پیغمبر کی اولاد کو دیکھیے کہ پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے، قاسم کمانا تقسیم کرنے والا. نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، مجھے دینے والا خدا ہے. ایک بیٹے کا نام طاہر طیب ہے، طاہر کمانا پاک ہے، طیب کمانا پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کمانا بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا. اور ایک بیٹی کا نام زینب ہے، زینب کمانا استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی کا نام رقیہ ہے، رقیہ کمانا خاون کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاون کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، ام کلثوم کمانا بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کمانا جہنم سے آزاد، نبی بھی جہنم سے آزاد، بیٹی بھی جہنم سے آزاد. میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ ایک آدمی کہے میرا نبی پر ایمان ہے، نبی کے دوستوں پر ایمان نہیں، نبی پر ایمان ہے، بیویوں پر ایمان نہیں، نبی پر ایمان ہے، بیٹیوں پر ایمان نہیں، نبی پر ایمان ہے، صدیق پر ایمان نہیں. توجہ کیجئے، نبی پر ایمان جس کا ایمان نبی پر ہے، اس کا ایمان جب نبی کی چادر پر ہے، نبی کے پتھر پر ہے، نبی کی سواری پر ہے، تو اس کا ایمان نبی کے صدیق پر ہونا چاہیے. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صدیق کے بغیر پیغمبر کی محبت کامل نہیں ہو سکتی، صدیق کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، فاروق کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سپاہ صحابہ تشدد کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، کافر کافر کا نعرہ لگاتی ہے، ان کا کام کافر کافر کا نعرہ لگانا رہ گیا ہے. میں سوال کرتا ہوں، کہتے ہیں جناب آج سے پہلے تو کبھی کافر کافر کا نعرہ نہیں لگا تھا، اب کیوں کافر کا نعرہ لگاتے ہو؟ پانچ سال پہلے تو کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے کسی چوک اور گلی میں کافر کافر کا نعرہ نہیں لگا تھا. میں سوال کرتا ہوں، پانچ سال پہلے اگر کافر کافر کا نعرہ چوکوں میں نہیں لگا تھا تو پانچ سال پہلے ابو بکر کو ایران کے ٹیلی ویژن میں کافر نہیں کہا تھا، پانچ سال پہلے فاروق کے آدم کو کافر ریڈیو نے نہیں کہا تھا،
پانچ سال پہلے اخبارات میں ابو بکر عمر کو گالیاں نہیں دی گئی تھی جس طرح خمینی کے 11 فروری کے انقلاب کے بعد ایران میں ایسا لٹریچر چھپا، ایسی کتابیں چھپی، ایسے پمفلٹ چھپے جس میں صحابہ کو ماں بہن کی گالی دی گئی، وہ صدیق جو آج تک نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے، وہ صدیق جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا وفات کے وقت مرو بابر فلی وسلی بن نار، صدیق کو بلایا کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے، حضرت عائشہ توجہ بھائی میں ایک بات یاد رکھے، کسی شیعہ کو کتا مت کہو، اس لیے کہ اگر کتا خنزیر یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آ گئے اور انہوں نے کہا اے اللہ ہم نے تو ابو بکر کو کبھی گالی نہیں دی، پیغمبر نے وفات کے وقت فرمایا مرو باپ اپنے فلی وسلی بن ناس، صدیق کو بلا کر میرے مسلح پہ نماز پڑھائے، حضرت عائشہ نے جواب دیا ان ابانی کا سقیم، میرے باپ بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ نماز پڑھائیں، حضور نے فرمایا یا اللہ الا ابا بکر، اے عائشہ میں کیا کروں، میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا، چنانچہ صدیق اکبر نے پیغمبر کی زندگی میں 21 نمازیں نبی کے مسلح پر پڑھائی، وہ صدیق آج تک نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے، وہ صدیق جس نے نبی کو بیٹی دی، وہ صدیق جو نبی کے مسلح کا وارث بنا، وہ صدیق جو اسلام کی عظمت کا ستارہ تھا، وہ صدیق جس نے 43 سال محمد کا چہرہ دیکھا، وہ صدیق جس نے کلمہ پڑھا، 40,000 درہم کا مالک تھا، جس کی وفات کا وقت آیا تو تاکیوں والا لباس اس کے تن پہ تھا، ہائے ایسا وقت آیا تبوک کے موقع پہ کہ تاکیوں والے کپڑے پہن کر پیغمبر کی مجلس میں بیٹھا ہے، جبرائیل امین آئے فرمایا اے پیغمبر ابو بکر کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر جب کلمہ پڑھا تھا لاکھوں درہم کا مالک تھا، آج اتنا لاچار ہو گیا کہ تیرے کپڑے پہ ٹاکیاں لگی ہیں، کیا اس حال میں بھی تو خدا سے راضی ہے یا نہیں؟ تو صدیق نے جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ابو بکر کی چیخیں نکل گئی، فرمایا کملی والے خدا کو بتا دے، خدا کو پتا ہے میری نیت کا، لیکن یہ بتا دے کہ ابو بکر کے جسم پہ ٹاکیوں کا لباس ہے، اگر ابو بکر کی چمڑی اتر جائے اور چمڑی پر بھی ٹاکیاں لگ جائیں صدیق تب بھی خدا پہ بھی راضی ہے، مصطفیٰ پہ بھی راضی ہے،
امام اول صدیق اکبر
آج اس تیرے پاکستان میں تیرے ملک میں ایسا لٹریچر چھپے جس میں صدیق کو ماں کی گالی دی جائے، صدیق کو بہن کی گالی دی جائے، سنیو تمہاری سفید داری پہ کوئی کنکری مارے تو تم کہتے یہ بچہ حرامی ہو گیا، کہتے تم ایک سفید داڑھی والا بوڑھا اس کی داڑھی پہ بچے نے روڑا مارا تو بوڑھا کہتا ہے یہ بچہ حرامی ہو گیا، تیری داڑھی پہ روڑا لگا تو بچہ حرامی بن گیا، اور جس نے عائشہ کو طوائفہ کہا آئے میں اس کو کافر کہوں تو پھر تخریب کار کہنا ہوں، الیکشن تو جھگڑتا ہے امیدواروں سے، ہماری نالی نہیں بنائی، ہماری سڑک نہیں بنائی، ہمیں بات تمہاری نہیں پوچھی، لڑکے کو ملازمت نہیں دلوائی، لڑکا ملازم نہ بنے تیری لڑائی ہو جاتی ہے، سڑک نہ بنے تیری لڑائی ہو جاتی ہے، نالیاں نہ بنائی جائیں تو لڑائی کرتا ہے، آئے اور ان باتوں پہ تو اختلاف کرتا ہے، اور صدیق کا جس نے کہا کہا اس سے تیرا کوئی اختلاف نہیں، یہ میرے ہاتھ میں توجہ، یہ خمینی کی کتاب ہے، اور ہمیں توجہ ہمیں امن کا درس دینے والوں، ہمیں خاموشی کا درس دینے والوں، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی رسوائے زمانہ کتاب ہے، اس کے ٹائٹل پہ خمینی کا فوٹو ہے، کتاب کا نام کشف اسرار ہے اس کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے کفر بکا ہے، خمینی نے بدماشی کی ہے، خمینی نے شیطنت کا مظاہرہ کیا ہے، خمینی نے لکھا کہ میں ایسے خدا کو خدا تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا۔ ملتان کے تاجروں، ٹھہرو، ملتان کے مولویوں، ملتان کے مولویوں، ملتان کے پیروں، ملتان کے بریلویوں، ملتان کے دیوبندیوں، ملتان کے اہل حدیثوں، مسجد میں بیٹھ کر تسبیح کرنے والے پیروں، دکانوں پر بیٹھنے والے تاجروں، اور ربیع الاول میں سیرت کے جلسے کرانے والوں، یہ اس عثمان کو گالی دی گئی ہے جس عثمان کو تیرے پیغمبر نے دو بیٹیاں دی تھیں۔ ہائے، جو تیرا داماد ہو وہ تو شریف کہلائے، جو محمد کا داماد ہو 1400 سال کے بعد وہ بدکماش کہلائے، جس کو تو بیٹی دے اپنی مرضی سے بیٹی دے، جس کو محمد بیٹی دے خدا کے حکم سے بیٹی دے، اور ایک بیٹی دے وہ فوت ہو جائے پھر دوسری بیٹی دے وہ بھی فوت ہو جائے، تو پیغمبر فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی باری باری ایک فوت ہوتی جاتی، میں دوسری کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا، اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں، تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ ملتان کا حضور سن لو اور ملتان کا حضور سن لو، اللہ اکبر، جن کے گھروں میں تمہاری بیٹیاں ہوں تم تو ان کی تعریف کرتے، میرا داماد بڑا اچھا ہے۔ ہائے، تیرے نبی کا داماد ہی اس ملک میں اتنا لاوارث رہ گیا ہے، ہائے کہ اس کو بدکماش لکھ کر کتابیں تیرے ملک میں تقسیم کی جائیں، نہ حکومت بولے، نہ ممبر بولے، نہ سیاستدان بولے، نہ چودھری بولے، ایک مرد قلندر اگر فقرواز بولے تو اس کے سینے میں گولی پیوست ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، اس کی بیوی پیوا ہو جائے، اور وہ خود موت کے پاتال میں گم ہو جائے، لیکن اس کے خون کے قطرے اس کی صداقت کی گواہی دیتے۔ سعادت نقوی، اب پاکستان میں تم ایک صورت میں رہ سکتے ہو کہ اپنے کفر کا اقرار کرو، اور کوئی راستہ نہیں
ہے۔
یہ کتاب خمینی کی، اس کے 115 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ ابو بکر نے دل سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرے ہاتھ میں کتاب، خمینی کی کتاب ہے، ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے،
Yeah.
منصبے پہ خمینی نے بدماشی کی ہے، کفر بکا ہے۔ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر زندگی تھا، وہ عمر جس کو عیسائیوں نے کہا، وہ کتاب فاروق اعظم کو لکھے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، جس کے بارے میں پیغمبر فرمائے لو کان عبادی نبیم لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد اگر کسی نے نبی بننا ہوتا عمر تیرا سر اس لائق تھا کہ سر پہ نبوت کا تاج سجایا ہو۔ طالب علموں، یونیورسٹی کے لڑکوں، اپنے اپنے کالجوں میں بسوں پہ لڑتے ہو، کرسیوں پہ لڑتے ہو، کھانے پہ لڑتے ہو، اپنے کالج کی ضروریات پہ لڑتے ہو، اور صدیق کی عزت کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ اور عمر کو عیسائیوں نے کہا کہ اے عمر دنیا میں اور آ جاتا تو دنیا سے ظلم مٹ جاتا، اے روسو نے کہا، اس عمر کو شکسپیئر نے، روسو نے، لیبرک نے، ایڈورڈ گیبن نے اپنی انگریزی کی تاریخوں میں لکھا کہ عمر سے بڑا انسان محمد کے بعد دنیا میں پیدا نہیں۔ کوئی آدمی ہمارا جب تک اس ملک میں صدیق کے خلاف لڑتے چل سکتا ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ناموس نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، اس ہم زمین میں زندہ دفن ہو جائیں، یہ لٹیچر چھپتا ہے کیا زندگی ہے؟ توجہ، یہ خمینی کی کتاب ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب، کمشنر صاحب، ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، تیرے باپ کو کوئی گالی دے تو کبھی برداشت نہ کرے، تیری ماں کو گالی دے تو کبھی برداشت نہ کرے، آئے اس صدیق کو جس کو محمد نے مسلح پہ کھڑا کیا۔ یہ تحریر نہ ہو، یہ خمینی کی نہ ہو، اور یہ کتاب پاکستان میں تقسیم نہ ہوتی ہو، آپ ہمارا راستہ روکو، ہم پر پابندیاں لگاؤ، لیکن اگر یہ کتاب بھی ہو، اس میں یہ تحریر بھی ہو، خمینی کی لکھی ہوئی بھی ہو، تم ہمارا راستہ روکو گے، ہم پاؤں کی ٹھوکر سے تمہاری پابندیاں توڑ دیں۔ چوبیس اکتوبر کو اس ملک میں انتخاب ہو رہے ہیں. میں آج ملتان کے اس ہزاروں کے اجتماع میں شیعہ کو چیلنج کرتا ہوں, اور جو شیعہ اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو بھی چیلنج کرتا ہوں, اور پورے ملک کے ممبران اسمبلی کو چیلنج کرتا ہوں کہ پورے ملک میں کوئی امیدوار اپنے آپ کو شیعہ کہہ کر ووٹ مانگ کر دکھا دے. گردیزیوں قریشیوں اور انگریز کے ٹوڈی جاگیرداروں کے شہر میں للکارنا چاہتا ہوں کہ شیعہ جاگیرداروں چوک میں آؤ, گلی میں آؤ, کہو کہ ہم شیعہ ہیں, ووٹ مانگ کر دکھاؤ, میں تمہاری عظمت مانگ لوں. اور جو شیعہ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم شیعہ نہیں. دو درجن اسمبلی کے ممبر ان 15 دنوں میں مجھے ملے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کہا ہے ہم شیعہ نہیں. اور پاکستان
صحابہ انجمن سپاہ صحابہ,
اور پاکستان کی 42 سالہ تاریخ میں کتنے الیکشن ہوئے, کبھی کسی نے ایسا کہا تھا؟ یہ کیوں کہا؟ حق نواز کے خون کی برکت سے کہا. آج میں اس عظیم اجتماع میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں, جو اعلان میں نے دلی اسلام آباد اور کراچی کے جلسوں میں پچھلے دنوں کیا ہے, آج میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ ایجنٹوں سپاہ صحابہ کے سرپرست کی حیثیت سے آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 24 اکتوبر کے بعد پاکستان میں جو اسمبلی بنے گی اس اسمبلی میں سپاہ صحابہ تمہارے کفر کی قرارداد پیش کرے گی. دنیا کی کوئی طاقت حق و صداقت کے اظہار سے ہمیں روک نہیں سکتی. میں کیسے چپ کر جاؤں؟ ہم کیسے چپ کر جائیں؟ میرے باپ کا مسئلہ ہے. چودھریوں سپاہ صحابہ کا موقف سمجھو. سپاہ صحابہ تیرے ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. اس ملک پہ شیعہ نے قبضے کا پروگرام بنایا ہے. سپاہ صحابہ آڑے آئی ہے. سپاہ صحابہ رونا رنگ کے کھڑی ہو گئی ہے. سپاہ صحابہ نے کیا کھڑا ہونا تھا؟ حق نواز کھڑا ہو گیا. یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب تازہ کراچی سے چھپی. تم خمینی کی کتاب کو کہو گے یہ کئی سال پرانی کتاب ہے, ایران کی چھپی ہے. یہ پاکستان کی چھپی ہوئی رسوائے زمانہ کتاب ہے. آئے اس کتاب کے ٹائٹل پر دیکھ, اوپر لکھا ہے شیخ ثقیفہ. اوپر کیا لکھا ہے کہ شیخ ثقیفہ. اور شیخ ثقیفہ کا کیا معنی؟ ثقیفہ اس حویلی کو کہتے ہیں جس حویلی میں بیٹھ کر صدیق اکبر کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی تھی, اس کو ثقیفہ کہتے ہیں. ثقیفہ بنی سعدہ, بنی سعدہ کی حویلی. شیخ ثقیفہ یعنی حویلی والا بوڑھا, اس کا معنی. اور نیچے لکھا حضرت ابو بکر, اور ابو بکر کے نیچے یہ ایک عمر رسیدہ کتے کا کارٹون بنایا. علی خان کا کارٹون چھپے سپریم کورٹ میں کیس چلا جائے, اصغر خان کا کارٹون چھپے کیس چلا جائے, تیرا کارٹون چھپے کیس چلا جائے, اس ملک میں صدیق کا وارث کون ہے کہ ابو بکر کے نام پر کتے کا فوٹو بنایا گیا اور اوپر صدیق کا نام لکھا گیا, اور اس ملک میں صدیق کا وارث کون ہے؟ ایک عمر رسیدہ کتے کا فوٹو بنا کر اوپر صدیق کا نام لکھا ہے. سنیوں ملک تمہارا, اکثریت تمہاری, سنیت کیوں زندہ ہے؟ یہ مٹ کیوں نہیں جاتی؟ یہ بدماش اس ملک میں کیوں موجود ہے؟ اس کو قتل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کو نیست و نابود کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ علی اکبر شاہ زمین کے سینے پر کیوں پھرتا ہے؟ یہ دھرتی کے اندر کیوں موجود نہیں ہے؟ ابو بکر کا کارٹون کتے کی شکل پہ, ہائے اگر قیامت کی صبح کو تیرے اور میرے پیغمبر کے سامنے صدیق نے رو کر یہ کہہ دیا, اے کملی والے اس تیری امت میں, تیرے ملک پاکستان میں میری شکل پہ کتے کی تصویریں بنائی گئی, لیکن اس ملک کا سنی چپ کر کے بیٹھا رہا اور سنی کیا جواب دے گا؟ لالت بلند آواز کا نام کرو, بلند بلند آواز, بلند آواز کرو, بلند آواز کرو, بلند آواز کرو. علی اکبر شاہ فاروق آدم, ہم سے توقع رکھتے ہو؟ اس بدماش نے, علی اکبر شاہ نے اس کتاب میں یہ کفر بکا ہے کہ ابو بکر کو بچپن سے ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے, اس کو حکومت ضرور ملے گی, تو ابو بکر بچپن میں اس نبی سے چمٹ گیا, ایسا چمٹا کہ جب نبی کو نبوت ملی تو ساتھ چمٹا رہا. کچھ عرصے کے بعد نبی کی بیوی فوت ہو گئی تو اپنی 6 سالہ لڑکی اس محمد کے نکاح میں دے دی تاکہ حکومت لے. جب نبی فوت ہو گیا تو جلدی جلدی جا کر کرسی پہ قبضہ کر لی. یہ بتا شکار ہو جائیں گے. ملتان کے سنیوں, میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں, جس جگہ پر میرا قائد کھڑا تھا اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر ہتھکڑی پہن سکتا ہوں, گولی کھا سکتا ہوں, بچے یتیم کرا سکتا ہوں, بیوی بیوہ کرا سکتا ہوں, لیکن ایک قدم بھی قائد کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. پہنچا دے تو میں یہ کہوں گا کہ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات کے مطابق آؤ، اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں کے مطابق آؤ، مولانا ثناء اللہ امرسری کی کتابوں کے مطابق اہل حدیث نوجوانوں آؤ، مولانا رشید احمد گنگوہی کے فتوے کے مطابق دیوبندیوں آؤ. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ شیعہ کا فتنہ ہے، جو ایران کے کروڑوں ڈالر کی بنیاد پر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ابو بکر کے کفر پر مشتمل لٹریچر 13 زبانوں میں چھاپ کر پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے. اگر ایسے وقت میں سپاہی صحابہ بھی خاموش ہو جائے تو اس ملک میں 10 سال کے بعد ایک ایسی نسل ضرور آئے گی جو کہے گی چھوڑو ابو بکر کو، چھوڑو عمر کو، چھوڑو صحابہ کو، سپاہی صحابہ کا ایک بچہ بھی جب تک اس دھرتی پہ موجود ہے کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، وجود ختم کر بیٹھے گا، لیکن رازیت کو نہ چنے چبا کے چھوڑے. توجہ 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 کیجیے، سپاہ صحابہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، توجہ ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں بڑی قابل غور، توجہ کیجیے. ایران میں اس وقت ایران کی کل آبادی 4.5 کروڑ ہے، 46 ملین آبادی، اور 46 ملین کی ایران کی آبادی میں 16 ملین سنی ہے، 16 ملین یعنی 2.25 کروڑ سنی، اور کل آبادی 4.5 کروڑ ہے. اب دیکھیے 2.25 کروڑ سنیوں کے لیے ایران کی پارلیمنٹ میں کوئی جگہ نہیں، 2.25 کروڑ سنیوں کے لیے کوئی مسجد بنانے کی اجازت نہیں، کوئی مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں. تہران 20 لاکھ سے زیادہ آبادی کا صرف ایک علاقہ تہران، وہاں پر 6 لاکھ سنی، ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں، 6 لاکھ سنی، اور سفارت خانے میں جا کر سنی نماز پڑھتا. اور خمینی نے ایران کے دستور کی دفعہ نمبر 5 میں لکھا کہ ایران کا صدر، ایران کا وزیر اعظم، ایران کا وزیر، ایران کے مشیر، ایران کی ہائی کورٹ کے جج، ایران کی سپریم کورٹ کے جج، ایران کی پارلیمنٹ یعنی مجلس خبرگار کے ممبر، ایران کی بلدیہ کا کوئی چیئرمین شیعہ اسنا عشری کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایران کے دستور کی 5 نمبر شکل 2.25 کروڑ سنیوں کے لیے نہ کوئی وزارت، نہ پارلیمنٹ کی ممبرشپ، نہ ہائی کورٹ کی ججی، نہ سفارت خانہ، نہ بلدیہ کی چیئرمین، 2.25 کروڑ سنی. اور تیرے پاکستان، اس پاکستان 2.5% شیعہ، ایران میں 35% سنی، اور پاکستان میں 2.5% شیعہ، 97% سنی پاکستان. لیکن شیعہ یہ فگر تسلیم نہیں کرتا، شیعہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد 10% سے زیادہ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ساجد نقوی کو کہ اگر تمہاری تعداد 10% بھی ہو تو ہم تمہاری برابری بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر 10%، لیکن اگر 10% تمہاری تعداد ہے تو تم شیعہ سنی بنیاد پر مردم شماری کرانے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں غلام شاہ خان سے کہ پاکستان میں شیعہ سنی بنیاد پر مردم شماری کرائی جائے. میرا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں شیعہ 2.5% سے زیادہ نہیں. ٹھہر جائے یار, کیا کرتے کیا بات بھائی, یہ ناروں کا میرا بھائی ناروں کا کوئی مقابلہ تو نہیں کرتا. توجہ کیجیے, توجہ توجہ. جنگ پاکستان میں سب سے زیادہ شیعہ جنگ ہے, اور وہاں جنگ کی کل آبادی 20 لاکھ ہے. 20 لاکھ کی آبادی میں 2.25 لاکھ شیعہ صرف اور 18.25 لاکھ سنی. اس اعتبار سے جنگ میں بھی 7.5% شیعہ رہتا, 7.5%. جہاں شیعوں کی اکثریت ہے پورے ملک کی نسبت, وہاں بھی شیعہ کتنی تعداد میں 7.5%. اور پورے پاکستان میں شیعہ صرف 2.5%. لیکن آپ دیکھیں کہ 2.5% شیعہ, لیکن بے نظیر وزیر اعظم شیعہ, نائب وزیر اعظم نصرت بھٹو شیعہ, اور دیر پیپل پارٹی کے دور میں 238 اسمبلی کے ممبران میں, قومی اسمبلی کے 238 ممبران میں 45 قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ, اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران میں 83 ممبر شیعہ, اور بے نظیر کی وفاقی کابینہ کے 37 ارکان میں 16 ارکان شیعہ, یعنی 16 وزراء اور مشیر شیعہ, اور پاکستان کا سیکٹری داخلہ جس کے ہاتھ میں پورے ملک کی پولیس کا چارج ہے, ایس کے محمود شیعہ, پاکستان کی فوج کا انچارج سیکٹری دفاع اجلال حیدر زیدی شیعہ تھا, اور پاکستان کے محکمہ ایجوکیشن کا سیکٹری مسٹر قربان علی شیعہ, پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین مسٹر کاظمی شیعہ, اور بے نظیر کے 20 ماہ کے دور میں ایک ایسا کام بے نظیر نے کیا جس سے پاکستان کے تمام مسلمانوں کی نگاہیں شرم سے جھک گئی, جس کا عام کسی کو پتا نہیں. بے نظیر نے اپنے 20 ماہ کے دور حکومت میں ایرانی حکومت اور انڈیا کی حکومت سے ایک وعدہ کیا. اس وعدے کی روشنی میں ایران کی طرف سے ایک سوئی گیس کا پیپ بچھایا گیا بلوچستان کے راستے سے, جو انڈیا تک پہنچایا گیا. پاکستان میں 1200 میل لمبی سرنگ نکالی گئی انڈیا اور ایران کے فائدے کے لیے, اور پاکستان کے ساتھ غداری. پاکستان کے اندر توجہ, پاکستان میں 1200 میل لمبی سرنگ, 1200 میل لمبی پائپ لائن انڈیا کو سوئی گیس پہنچانے کے لیے, اور ایران کو معاشی طور پر کروڑوں ڈالر کا فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان کے راستے سے بے نظیر نے پائپ لائن بچھوائی. اس سے بڑے توجہ, اس سے بڑی غداری اس ملک سے کبھی نہیں ہو سکتی. اور اس کے علاوہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک شیعہ کا رکن تھا بے نظیر سے, لیکن بے نظیر نے 4 شیعہ کے ارکان کر دیے, 3 اور شیعہ اسلامی نظریاتی کونسل میں داخل کر دیے. انجمن سپاہ صحابہ ایسی نظریاتی کونسل کو توڑنے کا مطالبہ کرتی ہے. ہم ایسی نظریاتی کونسل کو ایک لمحہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. اور ابھی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا پچھلے دنوں کہ جہانگیر بدر کے خلاف جو ریفرنس پیش ہوا تھا, ہائی کورٹ نے وہ ریفرنس خارج کر دیا. پڑھا یا نہیں پڑھا؟ آپ کو پتا ہے کہ ریفرنس پاکستان میں کون تیار کر رہا ہے پیپل پارٹی کے خلاف؟ ریفرنس تیار کرنے والا خصوصی ٹریبونل کا انچارج, ریفرنس جمع کرنے والا وہی رسوائے زمانہ اجلال حیدر زیدی شیعہ, جس کی وجہ سے پیپل پارٹی کے خلاف کوئی ریفرنس ابھی تک گورنمنٹ کامیاب نہیں کر سکی. اور غلام اسحاق خان کو اور جتوئی وزیر اعظم کو اس بات کا علم نہیں کہ شیعہ ماں کے پیٹ سے جنم لے تو شیعہ ہوتا ہے، شیعہ بڑھاپے میں تڑپ تڑپ کر مرے تو تب بھی شیعہ ہوتا ہے، شیعہ کلرک ہو تب بھی شیعہ ہے، شیعہ سی ایس پی افسر ہو تب بھی شیعہ ہے، وہ کسی حکومت کا وفادار نہیں ہوتا. میں نے 5-4 مہینے پہلے میاں نواز شریف سے کہا تھا ملتان لاہور میں کہ شیعہ پاکستان میں اسلامی اتحاد کا ساتھ نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کہ شیعہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اب جب الیکشن کا موقع آیا تو تحریک نفاذ اتفاق جعفریہ نے کھلے آئے پیپل پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا. کیا یا نہیں کیا؟ پاکستان میں اس وقت انجمن سپاہ صحابہ کے 27 ہم خیال امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، 27 ہم خیال امیدوار جنہوں نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہے کہ اسمبلی میں جب سپاہ صحابہ شیعہ کے کفر کی قرارداد پیش کرے گی تو وہ ہماری تائید کرے گی. اور اس دفعہ اسلامی اتحاد پنجاب میں 13 شیعہ کو ٹکٹ دیا ہے اور پچھلی مرتبہ 56 شیعہ کو ٹکٹ دیا تھا، اس مرتبہ 13 شیعہ کو ٹکٹ دیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ میاں صاحب ان 13 کافروں سے بھی ٹکٹ واپس لیا جائے، لیا جانا چاہیے یا نہیں؟ انجمن سپاہ صحابہ کی پالیسی کا اعلان سماعت فرمائیں. سپاہ صحابہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی شیعہ چاہے اسلامی اتحاد کے ٹکٹ پر ہو، چاہے پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ ہو، چاہے آزاد امیدوار ہو، سپاہ صحابہ اس کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے. لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صحابہ کے ساتھ ہیں. آپ کے یہاں ملتان کے علاقے میں 2 شیعہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، ایک ملک منتظر اور دوسرا حیدر زمان. حسن رضا اور ملک منتظر حیدر زمان گردیزی اور گیلانی برادران، یہ دونوں شیعہ یہاں کھڑے. میں ملتان کے ان ہزاروں سنیوں سے آج حلف لینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں شیعہ کھڑے ہیں ان علاقوں میں پھیل جائیں، سنیوں کا دروازہ کٹکھٹائیں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کا واسطہ دے کر کہیں کہ شیعہ کائنات کا کالا کافر ہے، اس کو ووٹ مت دو. آپ ان علاقوں میں پھیلیں گے، جائیں گے شیعہ کے خلاف مہم چلائیں گے، شیعہ کو اسمبلی میں جانے سے روکیں گے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے. جو کریں گے دونوں ہاتھ کھڑے کریں، دونوں ہاتھ. اور اس کے علاوہ انجمن سپاہ صحابہ کی طرف سے خصوصی اعلان سماعت فرمائیں کہ ضلع ڈیرہ غازی خان ملتان اور بہاول پور ڈویژن کے لیے انجمن سپاہ صحابہ کا پروگرام اور مشن کہ کس امیدوار کی حمایت کرنی ہے، اس کے فیصلے کے لیے مولانا سلطان محمود ضیاء اور مولانا حمید جلندری پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی ہم نے ترتیب دے دی ہے. ان تینوں ڈویژنوں میں یہی کمیٹی اصل ٹکٹ کا فیصلہ کرے گی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.